بدھ 27 اگست کے سیروین کے ساتھ عامر احمد خان کا سلام قبول کیجیے۔ پاک بھارت مذاکرات ایک بار پھر شروع ہونے سے پہلے ہی ختم، اب کیا امید کی جائے؟ تجزیہ کار کہتا ہے،
مجھے لگتا ہے کہ اگلے 5-6 مہینے کے لیے کم سے کم بھارت پاک فرنٹ پہ مجھے زیادہ روشنی نہیں دکھائی دیتا ہے۔
تفصیل ذرا دیر بعد، پہلے عالمی خبریں۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، عبداللہ فاروقی سے خبریں سنیے۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان سیکرٹری خارجہ سطح کے مذاکرات ایک عرصے کے بعد اپنے آغاز سے قبل ہی منسوخ کر دیے گئے ہیں۔ بھارت کا موقف ہے کہ پاکستانی سفارتکار کی کشمیری رہنماؤں سے ملاقات کی وجہ سے یہ مذاکرات منسوخ کیے گئے۔ سری نگر کے سیاسی تجزیہ کار ظفر احمد شاہ اس صورتحال کے بارے میں کہتے ہیں،
وہ بنیادیں، وہ سچویشنز، وہ بیسز، وہ سوچ جو 90 کی دہائی میں تھی یا 2000 کی دہائی میں تھی، وہ سوچ، وہ بنیادیں آج 2014 میں کیسے بدل گئیں؟ وہ نہیں بدلیں، وہ وہیں پر ہے۔ لیکن اب فرق ایک چیز میں آیا ہے کہ چونکہ آج ایک ایسی حکومت ہندوستان میں آئی ہے جس حکومت کا جو ایک ایٹیچیوڈ رہا ہے وہ بڑا ہارڈ ایٹیچیوڈ رہا ہے۔
برطانوی دارالحکومت لندن کی میٹروپولیٹن پولیس نے بی بی سی کو بتایا ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ کے رہنما ڈاکٹر عمران فاروق کے قتل کے کیس میں مشرقی لندن کے علاقے والتھمسٹر سے ایک 30 سالہ شخص کو گرفتار کیا گیا ہے۔ ہمیرا کنول۔
اسکاٹ لینڈ یارڈ حکام نے بی بی سی کو گرفتاری کی تصدیق تو کی ہے، تاہم ملزم کی شناخت بتانے سے انکار کیا ہے۔ اسکاٹ لینڈ یارڈ کے مطابق گرفتار کیے جانے والے شخص کو تفتیش کے لیے مرکزی لندن کے پولیس اسٹیشن منتقل کر دیا گیا ہے۔ متحدہ قومی موومنٹ کے ایک سینئر رہنما محمد انور نے بھی تصدیق کی ہے کہ ایم کیو ایم برطانیہ کے ایک کارکن کو لندن پولیس نے ڈاکٹر عمران فاروق قتل کیس میں گرفتار کر لیا ہے۔ لندن پولیس کے مطابق عمران فاروق قتل میں مطلوب دو افراد، کاشف خان کامران اور محسن علی سید، قتل کے بعد برطانیہ سے فرار ہو گئے تھے۔
عالمی ادارہ خوراک کا ایک وفد امدادی خوراک لے کر 7 سالوں کے دوران پہلی مرتبہ مصر کے راستے غزہ میں داخل ہوا ہے۔ ادھر غزہ کی گلیوں میں تقریباً 2 ماہ جاری رہنے والی جنگ کے بعد آج خوشی کا ماحول دیکھنے میں آیا۔ طویل مدتی جنگ بندی شروع ہوتے ہی آج صبح فلسطینی گھروں سے تالیاں بجاتے اور گانے گاتے گلیوں میں نکل آئے۔ احمد رضا۔
اسرائیل اور فلسطین کے درمیان جنگ کے دوران 2000 سے زیادہ لوگ مارے گئے، جن میں بڑی اکثریت فلسطینی شہریوں کی تھی۔ غازی حماد غزہ کی حکومت کے نائب وزیر خارجہ ہیں، کہہ رہے ہیں کہ ہم اسرائیل کی قابض فورسز کو اپنی سرزمین پر دیکھنا نہیں چاہتے، نہ سرحد پر، نہ فضا میں، نہ سمندر میں کہیں۔ انہوں نے ہمیں ہر طرف سے گھیرا ہوا ہے۔ میرا خیال ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ عالمی برادری فلسطینیوں کے مسئلے حل کرے۔ عالمی برادری کو کھلی آنکھوں کے ساتھ تسلیم کرنا چاہیے کہ آزادی اور الگ ریاست فلسطینیوں کا حق ہے، اور یہی ہم چاہتے ہیں۔ ادھر اسرائیل کا کہنا ہے کہ وہ غزہ کے گرد سیکیورٹی بڑھائے گا تاکہ حماس دوبارہ ہتھیار جمانہ کر سکے۔
افغانستان کے صدارتی امیدوار عبداللہ عبداللہ نے اقوام متحدہ کی نگرانی میں کرائے جانے والے ووٹوں کے آڈٹ سے اپنے مبصرین دھوکہ دہی کے خدشے کے تحت واپس بلا لیے ہیں۔ اس کے بعد ووٹوں کا آڈٹ جزوی طور پر روک دیا گیا ہے۔ عبداللہ عبداللہ کہہ رہے ہیں، نتائج کا اعلان اس ضابطے کے خلاف کیا گیا جس کا ہم سے وعدہ کیا گیا تھا کہ آخری فیصلہ ہمارے ایجنٹس کے سامنے کیا جائے گا۔ انہوں نے صرف 10 منٹ میں تقریباً 3000 بیلٹس کے نتائج کا اعلان کر دیا، جو کہ بالکل ناقابل قبول ہے۔ ادھر اقوام متحدہ نے ایک یاد دہانی کرائی ہے کہ فریقین نے آڈٹ کے نتائج تسلیم کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ بنگلہ دیش کے صحت کے حکام کا کہنا ہے کہ کم از کم 19 افراد میں اینتھریکس کے وائرس کی تصدیق ہوئی ہے، لیکن سراج گنج کے مقامی حکام کا کہنا ہے کہ ان کے خیال میں یہ وائرس اتنا سنگین نہیں کہ مریضوں کو الگ تھلگ رکھا جائے، اور اس سلسلے میں مزید ٹیسٹ کرائے جا رہے ہیں۔ اینتھریکس اس بیکٹیریا سے ہوتا ہے جو مٹی میں قدرتی طور پر پایا جاتا ہے۔ اس جان لیوا مرض کی علامات میں متلی، قے اور بخار شامل ہیں۔ عراق کے نئے صدر فواد معصوم نے بی بی سی کو بتایا کہ ان کے ملک کو عسکریت پسندوں پر قابو پانے کے لیے مزید مدد کی ضرورت ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ شدت پسندوں نے شمالی شہر موصل پر کنٹرول حاصل کر کے عراقی فوج کے نئے ہتھیاروں پر بھی قبضہ کر لیا تھا۔ ادھر شام میں باغیوں سے لڑنے والے صدر بشار الاسد کے حامی فوجیوں نے ایک طویل لڑائی کے بعد اسرائیل کے زیر قبضہ جولان کی پہاڑیوں کا کنٹرول حاصل کر لیا ہے، اور مقامی کسانوں کو سرحد سے فاصلہ رکھنے کی ہدایت جاری کی ہے۔ اقوام متحدہ نے شامی حکومت پر الزام لگایا ہے کہ اس نے 8 مختلف مواقعوں پر کیمیائی ہتھیار استعمال کیے ہیں۔ اقوام متحدہ نے یہ بھی کہا کہ دولت اسلامیہ نے کئی بار لوگوں کو شہریوں کے سامنے سرعام قتل کیا، جسے بچوں کو بھی دیکھنے پر مجبور کیا گیا۔ دولت اسلامیہ شام کے خاصے حصے پر قابض ہے اور ان گروہوں میں سے ایک ہے جو شامی صدر بشار الاسد کے خلاف جنگ میں شریک ہیں۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
پاکستانی وزیر اعظم میاں نواز شریف،
یہ کیسی ایٹمی قوت ہے جہاں پر اندھیرے ہوں، جہالت ہو، روزگار کم اور بے روزگاری زیادہ ہو، آسودگی کم اور غربت زیادہ ہو، دہشت گردی ہو، امن کم اور بدامنی زیادہ ہو؟ ایٹمی قوت اس طرح کتنی ہوتی؟ ہمارے ملک کے اندر ان سب چیزوں کا خاتمہ ہو جانا چاہیے تھا۔
تو ایسا کیوں نہ ہوا؟ آگہی کے لیے سیربین اور جہاں نما سنا کیجیے۔
سیربین بی بی سی اردو سروس سے پیش کیا جا رہا ہے۔ اس وقت ہماری ویب سائٹ بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر سب سے زیادہ پڑھے جانے والی خبر، جی نہیں، وہ آزادی اور انقلاب مارچ پر ہمارا لائیو پیج نہیں ہے، جسے پچھلے 2 ہفتوں میں 10 لاکھ سے زائد افراد پڑھ چکے ہیں۔ اس خبر کا تعلق لندن میں ڈاکٹر عمران فاروق کے قتل سے متعلق ایک گرفتاری سے ہے۔ خبروں میں بھی آپ نے سنا کہ برطانوی دارالحکومت لندن کی میٹروپولیٹن پولیس کے مطابق متحدہ قومی موومنٹ کے رہنما ڈاکٹر عمران فاروق کے قتل کیس میں مشرقی لندن کے علاقے وولتھمسٹو سے ایک 30 سالہ شخص کو گرفتار کیا گیا ہے۔ بی بی سی سے بات کرتے ہوئے ایم کیو ایم کے رہنما محمد انور نے اس خبر کی تصدیق کی اور کہا کہ ہمارے کارکن کو گرفتار کیا گیا ہے اور اس وقت ہمارے وکلا پولیس اسٹیشن میں موجود ہیں، تاہم ان کا کہنا تھا کہ یہ کارکن کوئی بڑے رہنما نہیں ہے۔ اس خبر کے اوپر جو بھی اپڈیٹس ہمیں ملیں گی ہم آپ کو بتاتے جائیں گے۔ اور اب آج کے پروگرام کا بڑا موضوع، اور وہ بھی اسلام آباد کا دھرنا نہیں ہے۔ اقوام متحدہ کے سربراہ بان کی مون نے بھارت اور پاکستان سے کہا ہے کہ وہ اپنے باہمی مسائل امن اور بات چیت کے ذریعے حل کرنے کی کوشش کریں۔ ان کا یہ بیان لائن آف کنٹرول پر حالیہ کشیدگی اور دونوں ملکوں کے بیچ خارجہ سیکرٹریوں کی سطح پر ہونے والے مذاکرات کی منسوخی کے بعد آیا ہے۔ بھارت نے کشمیری رہنماؤں سے پاکستان کے سفارتکار کی بات چیت پر اعتراض کے بعد یہ مذاکرات منسوخ کیے، تو کیا یہ پاکستان سے متعلق مودی سرکار کی کسی نئی اور سخت پالیسی کا اشارہ ہے؟ اس صورتحال کا جائزہ لیا ہے دلی میں ہمارے نامہ نگار شکیل اختر نے۔
دلی میں گزشتہ ہفتے پاکستان کے سفارتکاروں سے کشمیری علیحدگی پسندوں کی یہ کوئی پہلی ملاقات نہیں۔ کشمیری رہنماؤں کے پہنچنے سے پہلے ہی سختگیر ہندو سینا کے کارکن پاکستان ہائی کمیشن کے باہر جمع ہو چکے تھے۔ کشمیری علیحدگی پسندوں سے بات چیت کی مخالفت صرف ہندو سینا ہی نہیں کر رہی تھی، بھارت کی حکومت نے بھی پہلی بار پاکستان کے سفارتکاروں سے کشمیری رہنماؤں کی بات چیت پر اعتراض کیا۔ اطلاعات کے مطابق فیصلے کے لیے بھارت کی حکومت نے پاکستان کے ہائی کمشنر کو صرف 20 منٹ کا وقت دیا تھا۔ بھارت کی خارجہ سیکرٹری نے ہائی کمشنر عبد الباسط سے کہا کہ وہ اپنی حکومت کو یہ بتا دیں کہ وہ یا تو بھارت سے بات کرے یا پھر کشمیری علیحدگی پسندوں سے۔ بالآخر بھارت نے ایک عرصے کے بعد خارجہ سیکرٹریوں کے درمیان شروع ہونے والی بات چیت منسوخ کر دی۔ معروف تجزیہ کار سدھارتھ ودراجن کے خیال میں اپنے فیصلے سے مودی حکومت نے خود اپنے لیے ایک مشکل پیدا کر لی ہے۔
بہت بڑا سیاسی سوال جو ہے مودی صاحب نے کھڑا کر دیا ہے۔ اب اگر وہ اپنے اس موقف سے چوکیں گے تو کانگریس پارٹی جو ہے یا سنگھ پریوار ان کو کہے گا کہ دیکھیے آپ دوبارہ پاکستان کے ساتھ نرم دلی دکھا رہے ہیں، تو یہ آپ کوئی کنسسٹنسی نہیں ہے آپ کی پالیسی میں۔ اسی لیے مجھے لگتا ہے کہ اگلے 5-6 مہینے کے لیے کم سے کم بھارت پاک فرنٹ پہ مجھے زیادہ روشنی نہیں دکھائی دیتا ہے۔
بھارت اور پاکستان کے درمیان اب تک اقتصادی اشتراک اور سلامتی کے پہلوؤں کے دوہرے ٹریک پر بات چیت ہوتی رہی تھی۔ سلامتی کے امور کے ماہر سشانت سرین کے خیال میں بھارت کی حکومت نے بات چیت منسوخ کر کے یہ اشارہ کیا ہے کہ وہ اب پاکستان سے بات چیت کے لیے کچھ پیمانے متعین کرے گی۔
وہ جو میٹرکس ہیں وہ ابھی تک کلیئرلی ڈیفائن نہیں ہوئے، لیکن میرا ماننا یہ ہے کہ سرکار میں سوچ وچار ضرور چل رہا ہوگا کہ پاکستان کو صرف بات چیت یا پاکستان سے جو بات چیت ہوتی ہے اس پر نہ تولا جائے، لیکن جو زمینی حقائق ہیں اس سے ہم سنکیت لے کر آگے بڑھیں گے۔ ایل او سی پر فائرنگ یا آتنکواد کا جو مدعا ہے، یہ تمام اس طرح کی چیزیں جو ہیں یہ ریڈ لائنز بنیں گی۔ ایک لحاظ سے ایک میٹرک یہ ہو سکتا ہے کہ پاکستان سے بھارت میں جو فیک انڈین کرنسی نوٹ کی تسکری ہے کیا وہ رکی ہے کہ نہیں رکی۔ یہ ایک مارکر ہے. پاکستان میں جو دہشت گرد گروہ ہیں اور جو آپریٹ کرتے ہیں, کیا ان کے اوپر کوئی لگام کسی گئی ہے کہ نہیں کسی گئی, یہ ایک دوسرا میٹرک ہو سکتا ہے. اس طرح سے ایک سیریز آف میٹرک شاید بنے گا جس کے تحت جج کیا جائے گا کہ پاکستان کی کیا انٹینشن.
مودی حکومت نے یہ وعدے کر دیا ہے کہ کشمیر کے سلسلے میں وہ صرف اپنی شرائط پر کسی سے بات کرے گی. کشمیری علیحدگی پسند رہنما فی الحال حکومت کی کشمیر پالیسی سے باہر ہیں. بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں اس نئی پالیسی کے بارے میں خاصی تشویش ظاہر کی جا رہی ہے. سری نگر کے سیاسی تجزیہ کار ظفر احمد شاہ کہتے ہیں,
اگر آپ دیکھیں گے آج سے 20 سال یا 25 سال پہلے وہ کیا سچویشن تھی جس کی وجہ سے گورنمنٹ آف انڈیا اور پاکستان کے درمیان بات چیت کا دور شروع ہو گیا. وہ بنیادیں, وہ سچویشنز, وہ بیسز, وہ سوچ جو 90 کی دہائی میں تھی یا 2000 کی دہائی میں تھی, وہ سوچ وہ بنیادیں آج 2014 میں کیسے بدل گئیں, وہ نہیں بدلیں, وہ وہیں پر ہے. لیکن اب فرق ایک چیز میں آیا ہے کہ چونکہ آج ایک ایسی حکومت ہندوستان میں آئی ہے جس حکومت کا جو ایک ایٹیچیوڈ رہا ہے وہ بڑا ہارڈ ایٹیچیوڈ رہا ہے. یعنی خدا نخواستہ اگر آپ یہ سمجھیں گے کہ بامبے جیسا واقعہ اگر ہو جاتا ہے تو وہ ایک واقعہ کافی ہوگا جنگ کی شاید شروعات ہونے میں.
کنٹرول لائن پر گزشتہ 2 ہفتے سے شدید فائرنگ ہو رہی ہے. بڑھتی ہوئی کشیدگی کے اس ماحول میں بھارت کے وزیر دفاع نے مسلح افواج کے جنرلوں سے تبادلہ خیال کیا ہے. پاکستان سے تعلقات اور کنٹرول لائن پر فائرنگ دونوں ہی معاملوں میں مودی حکومت نے سخت موقف اختیار کر رکھا ہے. تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ آنے والے دنوں میں پاکستان سے متعلق بھارت کی پالیسی میں مزید سختی آنے کے اشارے مل رہے ہیں. شکیل اختر, بی بی سی, دلی.
پاک بھارت تعلقات میں مزید سختی آنے کے اشارے. آج پاکستان کے سابقہ سیکرٹری خارجہ عزیز احمد خان ہمارے اسلام آباد اسٹوڈیو تشریف لائے تو میں نے ان سے پوچھا کہ مذاکرات کی منسوخی کے بعد دونوں ملکوں میں باقاعدہ مذاکرات کی بحالی کی امید کی جائے یا نہیں.
دیکھیں جی, دنیا امید پہ قائم ہے اور ہم تو صرف یہی کہہ سکتے ہیں کہ جو پاکستان کی پوزیشن رہی ہے کہ مذاکرات کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے, اور پاکستان ہمیشہ سے مذاکرات کے لیے تیار رہا ہے, تو امید ہے کہ ایک دفعہ پھر وہ اپنے ڈیسیجن کو ریوائز کریں گے. انڈیا پاکستان کے تعلقات میں کئی دفعہ ہو چکا ہے کہ یہ مذاکرات رکے ہیں, کچھ عرصے تک رکے رہے ہیں, اس کے بعد پھر سے شروع ہو جاتا کرنا پڑا, پھر وہی ان کو احساس ہوتا ہے کہ جی مذاکرات کے علاوہ کوئی چارہ نہیں, چاہے کوئی بھی چیز ہو جائے. یعنی وہ جو ممبئی کے اٹیکس ہوئے تھے اس کے بعد بھی ہم نے یہی کہا تھا کہ جی جو کچھ بھی ہوا ہے ان چیزوں کے اوپر بھی مذاکرات کے ساتھ ہی مسئلے کا حل تلاش کیا جا سکتا ہے. تو یہ تو ایک بہت ہی معمولی سی بات تھی جس کے اوپر کہ انہوں نے اتنی ناراضگی.
جی بالکل بالکل خان صاحب, یہ ہم نے دیکھا کہ ان کے دونوں ملکوں کے وزیر اعظم بڑی گرم جوشی سے ملے اور پھر کچھ امید نظر آئی کہ شاید بات آگے بڑھ سکتی ہے, لیکن کیا خیال ہے آپ کا, اس کے بعد کیا ہوا کہ یہ نوبت آئی؟
دیکھیے, پہلے امید بہت بڑھنی تھی. اگر بیک گراؤنڈ اس کا دیکھیں آپ تو الیکشن سے پہلے لوگوں کو تشویش تھی کہ اگر بی جے پی جیت جائے گی اور خاص طور سے پرائم منسٹر نریندر مودی کی قیادت میں تو ہو سکتا ہے انڈیا کی لائن بڑی ٹف ہو جائے. لیکن جب ان کی وہ جیتے اور بڑی بھاری اکثریت سے جیتے اور اس کے بعد انہوں نے جو پہلا قدم کیا اور نواز شریف صاحب کو بلایا اپنے انوگریشن کے لیے, تو اس سے لوگوں کو بڑی امید بندھی تھی اور انہوں نے کہا کہ نہیں, یہ مختلف چہرہ ہے اور لگتا ہے یہ ہے کہ یہ بھاری اکثریت ان کے پاس ہے اور ان کے اوپر کسی قسم کی انکمبرنس نہیں ہوگی کوئلیشن پالیٹکس کی, اور وہ شاید تعلقات کو آگے بڑھانے میں مددگار ساتھ. اور اسی لیے جب یہ بات ہوئی کہ سیکرٹریز ملیں گے تو اور بھی زیادہ امید بن گئی تھی کہ نہیں, اب اس دفعہ اچھی طریقے سے پیش رفت ہوگی تعلقات آگے بڑھانے میں. تو اس لیے یہ تقریباً بہت ہی سرپرائز ہوا سب کو, مایوسی ہوئی کہ یہ اچانک ایک ایسی بات کے اوپر حریت کے لیڈر سے ملنا جو ہے وہ آج کی بات نہیں ہے, دو ڈیکیڈ سے, 20 سال سے, گزشتہ 20 سال سے ہمارے لیڈرز ان سے ملتے رہے ہیں.
بالکل عزیز احمد خان صاحب, اس کو تو ایک طرح سے سٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر سمجھا جاتا ہے.
میں جب ہائی کمشنر تھا دہلی میں 3.5 سال, تو ریگولرلی ان سے ملاقات ہوتی رہتی تھی.
اچھا.
اور اس زمانے میں جتنے بھی وزٹس ہوئے, پریزیڈنٹ صاحب کا وزٹ ہوا, پرائم منسٹر صاحب کا وزٹ ہوا, فارن منسٹر کے کئی وزٹ ہوئے اور منسٹرز کے, سب سے ملاقات ہوتی تھی, ان سے بات چیت ہوتی تھی. اور چونکہ ہمارا یہ خیال تھا کہ کشمیر کا جو تنازع ہے اس کے حل کے لیے کشمیر کے تمام قسم کے خیالات کے لوگ ہیں ان سب کو اپنے ساتھ لے کر چلنا ہوگا. اور ہماری جو اسپرٹ جس کے پیچھے تھی, جذبہ جو تھا ان ملاقاتوں کا مقصد جو تھا وہ یہی تھا کہ ساروں کو اور کشمیریوں کو اپنے ساتھ لے کے ایک ایسا حل تلاش کیا جائے جو سب کے لیے قابل قبول.
بالکل. تو عزیز احمد خان صاحب, یہ تجزیہ کاروں کے لیے بھی اور باقیوں کے لیے جہاں یہ بات حیرانی کی ہے, وہاں کچھ پریشانی کی بھی, کیونکہ اکثر کہا جاتا تھا کہ پاکستان اور بھارت کے تعلقات کو بہتر کرانے کے لیے جس سیاسی جرت کی ضرورت ہے وہ شاید دونوں ملکوں میں دائیں بازو کی جماعتیں ہی دکھا سکیں. تو اب تو ہیں دونوں ملکوں کے اندر دائیں بازو کی جماعتیں, تو کیوں نہیں بن رہی ہے یہ بات؟
دیکھیں, پاکستان کا جہاں تک تعلق ہے, چاہے دائیں ہو چاہے بائیں ہو, پاکستان میں اکراس دا بورڈ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے اس وقت جو کہ انڈیا کے ساتھ تعلقات کو آگے بڑھانے میں رکاوٹ کا باعث بنے یا نہ چاہتی ہو.
ٹھیک.
چاہے وہ اپوزیشن کی پارٹیز ہیں چاہے وہ گورنمنٹ کی پارٹیز ہیں. پی 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 بھی پش کر رہی تھی جو کہ لیفٹ آف سینٹر سمجھی جاتی ہے, وہ بھی پش کر رہے تھے کہ تعلقات آگے بڑھیں. ان کے پانچ سالہ دور میں بھی بڑی کوشش کی گئی تھی اور ان کا بھی یہ. تو پاکستان میں تو اکراس دا بورڈ کنسنسس ہے. ہندوستان کا جہاں تک تعلق ہے, چونکہ پچھلی حکومت جو تھی وہ کوئلیشن کی حکومت تھی اور کوئلیشن حکومتیں اتنی مضبوط نہیں ہوتی, ان کو زیادہ وقت صرف کرنا پڑتا ہے اپنی کوئلیشن کو بچانے کے لیے. جب یہ اتنی بھاری اکثریت سے جب یہ آئے, اور یہاں پہ ایک تاثر یہ بھی ہے کہ جی رائٹ ونگ والے شاید زیادہ بہتر زیادہ بولڈلی فیصلے کر سکے, تو اس سے کافی امید بندی تھی. میں ابھی تک امید کرتا ہوں کہ کچھ عرصے کے بعد یہ معاملہ شاید پھر سے پٹری پہ آ جائے اور ٹھیک ہو جائے, کیونکہ اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں, بات چیت نہ کرنے سے کیا حاصل ہوگا.
تو خان صاحب, اگلا قدم اب کیا, جہاں پر امید کی تلاش کی جا سکے یا اس جمود کو کے ٹوٹنے کی امید کی جا سکے, کیا نیو یارک میں اب ان دونوں رہنماؤں کی ملاقات ممکن ہے؟
دیکھیں, اس میں یہ ہے کہ میرے ذاتی خیال میں یہ ملاقات ہونی چاہیے.
اچھا.
ہماری طرف سے کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہوگی. انہوں نے اپنے لیے ایک خامخواہ کا تعطل پیدا کیا ہے, اگر کچھ وہ اس کے اوپر غور کر سکیں اور کر لیں. لیکن اگر یہ کشمیر میں الیکشنز کو مد نظر رکھ کے کیا ہوا ہے, تو غالباً پھر وہ الیکشن کے بعد ہی کوئی آگے پیچھے بڑھنے کی امید ہوگی, اس سے پہلے غالباً نہیں ہوگی. پر میرے اپنے خیال میں, اور میں بلکہ چاہوں گا کہ وہ یہ جو نیو یارک میں موقع ہے, وہاں کسی پروٹوکال کی بھی ضرورت نہیں ہے, دونوں کسی وقت بھی اسمبلی کے دوران مل کے اور بات چیت کر سکتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ.
سابق سیکرٹری خارجہ اور دلی میں پاکستان کے سابق سفیر عزیز احمد خان. پاک بھارت تعلقات کے اس جمود کو سمجھنے کے لیے میں نے ایک کشمیری تجزیہ کار سے بھی بات کی, جن کی رائے میں پاک بھارت مذاکرات کی منسوخی کی وجہ وادی میں آنے والے انتخابات ہو سکتے ہیں. انورادھا بھسین جموں میں کشمیر ٹائمز کی ایگزیکٹو ایڈیٹر ہیں. میں نے پہلے ان سے یہ پوچھا کہ یہ ایک بار پھر لائن آف کنٹرول پر کشیدگی کیوں؟
یہ پچھلے سال بھی ہوا ہے کچھ انسیڈنٹ, لیکن یہ ایک دم سے جو شروع ہوا, یہ اس کے بارے میں ابھی یہ کیوں شروع ہوا ایکچولی وہ کہنا مشکل ہے. پر اکثر یہ بھی ہوتا ہے, پولیٹیکل ریزنز بھی ہوتے ہیں جو اس وقت جو ہیں, آئی ڈونٹ نو اگر اس کی وجہ سے یہ ہوا ہے, بٹ اس کی وجہ سے کم یہ اس کو بڑھاوا ضرور ملا. اور اس وقت جو ہے جو دونوں ملکوں میں, ہندوستان میں اور پاکستان میں, پولیٹیکل کنڈیشنز ایسی ہیں کہ کچھ ویسٹرن انٹرسٹ کو سوٹ کرتا ہے یہ فائرنگ کا سلسلہ.
ٹھیک, تو اس کو کشمیر کے اندر کیسے دیکھا جا رہا ہے انورادھا جی؟
کشمیر کے اندر اس کو تھوڑا, ایک تو دو ریجنز ہیں یہاں پہ مین, جموں اور کشمیر کے. جموں کے علاقے میں جو کہ ہندو میجورٹی ایریا ہے, یہاں پہ بی جے پی کا کچھ پاکٹس میں انفلوئنس بھی ہے
جی.
اور وہ بی جے پی کے جو ڈسکورس ہے اس سے بھی وہ سوے ہو جاتے ہیں, تو وہاں پہ غصہ ہے تھوڑا سا, بٹ آئی مین میوٹڈ غصہ ہے. لوگ دیکھ رہے ہیں, سچویشن کو واچ کر رہے ہیں, پر سب لوگ امن ہی چاہتے ہیں یہاں پہ بھی. اور کشمیر میں تھوڑا سا یہ اسکیپٹیسزم ہے, کیونکہ ابھی حال ہی میں جو مذاکرات ہونے تھے یہ فورن سیکرٹری لیول پہ, وہ اس پہ ہندوستان نے جو بیک آؤٹ کیا ہے, تو وہ اس کو اس سے بھی جوڑ رہے ہیں کہ یہ اس چیز نے اس کو پرووک کیا ہے یہ فائرنگ انسیڈنٹ.
انوراج جی, یہ جو مذاکرات نہ ہو پائے, تعطل کا شکار ہو گئے, کیا وجہ سمجھی جا رہی ہے کشمیر میں؟ کیا اس کو بھارتیہ جنتا پارٹی کی حکومت یا مودی سرکار کی پالیسیوں سے جوڑا جا رہا ہے کشمیر کے بارے میں؟
जी बिल्कुल, उनकी पॉलिसी से जोड़ा जा रहा है। हालांकि कुछ उम्मीद लोगों में थी, कुछ सेक्शंस ऑफ पीपल में, कि जब ये मोदी सरकार आई, क्योंकि उसको कंपेयर किया जा रहा था मोदी को वाजपेयी से, और मोदी जब आए उन्होंने, और उस आने से पहले भी जो वाजपेयी का था, कश्मीर के मसले को इंसानियत के दायरे में रह के हल किया जाना चाहिए
जी,
तो वो मोदी ने भी रिपीट किया था। तो इस वजह से थोड़ा सा एक उम्मीद थी कि हो सकता है ये बीजेपी है जो कश्मीर का मसला हल कर सकती है,
ठीक।
और क्योंकि एक स्ट्रांग मेजोरिटी में आए थे, तो उस वजह से भी देखा जा रहा था कि इनके लिमिटेशंस कम होएगी। बट एट अनदर लेवल बीजेपी की अपना एजेंडा जो है, उनका जो आरएसएस इंस्पायर्ड एजेंडा है, उसमें कश्मीर रेजोल्यूशन की कोई जगह नहीं है।
अच्छा,
अगर जगह है तो वो है ऑफ कंप्लीट इंटीग्रेशन ऑफ कश्मीर इनटू इंडिया।
अच्छा,
जिसमें ये आर्टिकल 370 के बारे में उनके मिनिस्टर्स ने, उनके कुछ लीडरान ने जो बातचीत इलेक्शन से पहले और इलेक्शन के बाद तरह से उन्होंने उस मुद्दे को पेश किया है, उससे कुछ इनसिक्योरिटीज भी हैं और कुछ शुबे भी हैं।
तो आने वाले इंतखाबात में, दिसंबर में जो इंतखाबात हो रहे हैं अनुराधा जी, उसमें ये कैसे मोदी सरकार का ये जो मुद्दा आपने बयान किया कि वो मुकम्मल तौर पर भारत के अंदर जम हो जाए, शामिल हो जाए, वो कैसे उठता नजर आता है आपको?
देखिए, एक तो ये कश्मीर के मुद्दे को वो जितना वो उस तरह से हाइप करेंगे, एक हिंदुत्व कार्ड प्ले करेंगे, क्योंकि उनका जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो जम्मू रीजन में है।
अच्छा,
जम्मू रीजन की जो हिंदू डोमिनेटेड कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं और जो मुस्लिम डोमिनेटेड कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डेमोग्राफिक बैलेंस इस तरह है कि कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज में 40% 60% का 40% अगर हिंदू आबादी है तो 60% मुस्लिम आबादी है, इस तरह से बहुत कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं जहाँ पे ये कम्युनल पोलराइजेशन करवा सकते हैं कश्मीर के मुद्दे को उठा के और बहुत सारे इस किस्म के छोटे बड़े मुद्दों को लेके। दूसरा, जो ये बॉर्डर पे जो फायरिंग चल रही है, एक तरफ से कम्युनलिज्म और एक तरफ से वो अल्ट्रा पेट्रियोटिक जिंगम, ये दोनों चीजें जो है वो उनको लगता है ये परफेक्ट फॉर्मूला है जिससे वो मैक्सिमम कैशिंग कर सकते हैं इलेक्शन के दौरान। एक चीज और भी है कि जो इन्होंने एक अभी जो फॉरेन सेक्रेटरी लेवल जो मुजाकरा जिनसे बैक किया और उस मुद्दे से किया कि ये जो सेपरेटिस्ट थे वो पाकिस्तान हाई कमिश्नर से, तो जो सेपरेटिस्ट ये हुरियत के थे ये वैसे भी ये अब स्प्लिंटर ग्रुप्स रह गए हैं, ये अलग अलग हैं और काफी देर से थोड़े वीकेंड हो चुके थे, तो उनको दोबारा से रिवाइव करना, उनको दोबारा से रिवाइव करने का मतलब है कि वैली में उनके जो बॉयकॉट कॉल का असर ज्यादा हो सकता है और उनसे इम्पैक्ट ये होगा कि डिविजन ऑफ वोट्स ज्यादा होंगे।
अच्छा,
और जो डिविजन ऑफ वोट्स में ये बीजेपी कैश इन कर सकती है या उसके कोई एलाइज कैश इन कर सकते हैं या उनके कोई प्रॉप्ड अप कैंडिडेट्स जो होंगे, प्रॉक्सी कैंडिडेट्स, वो इम्पैक्ट कर सकते हैं इलेक्टोरल सीन।
बिल्कुल ठीक। तो अनुराधा जी, आखिर में मैं क्या समझूं आपकी सारी गुफ्तगू से कि इंतखाबात अब से लेकर कश्मीर में होने वाले इंतखाबात तक सूरत हाल जो है वो शायद वक्तन फवक्तन भड़कती रहे?
जी, हमें भी यही लग रहा है। इनका जो एक्चुअल जो अब पॉलिसी लग रही है, एक वेवरिंग सी पॉलिसी रहेगी ऑन द सर्फेस, जो हम कहते हैं जिसको ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड, तो इस किस्म की जो पॉलिसी है वो रहेगी। बीच में थोड़ा सा बात करेंगे अमन की, पर बाकी जो कश्मीर को कंट्रोल किस तरह से किया जा सकता है उस तरह के स्टेप्स भी लिए जाएंगे।
जम्मू में कश्मीर टाइम्स की एग्जीक्यूटिव एडिटर अनुराधा भसीन। पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात और मसाइल हमारा आज का बड़ा मौजू रहा। खेलों की खबरें आने को हैं, लेकिन उनसे पहले का वक्त मैं चाहूँगा कि काबुल चलें अपने नामा नगार सईद अनवर के पास, जहाँ अफगानिस्तान की इलेक्शन कमीशन ने सदारती इंतखाबात में डाले गए वोटों की पड़ताल दोबारा शुरू कर दी है। सईद अनवर, ताज़ा तरीन।
जी, गुज़श्ता रोज़ अब्दुल्ला अब्दुल्ला की टीम ने ऐलान किया कि वो इस प्रोसेस में शामिल नहीं होंगे, इसलिए आज अब्दुल्ला की टीम के जो नुमाइंदे थे वो इलेक्शन कमीशन में मौजूद नहीं थे, इसलिए वोटों की पड़ताल चंद घंटों के लिए मुलतवी कर दिया गया था, ताहम दोपहर के बाद दोबारा शुरू हुई। लेकिन इस बार अक़्वामे मुत्तहिदा ने अशरफ गनी अहमदज़ई, जो अब्दुल्ला अब्दुल्ला के मद्दे मुकाबिल हैं, उनके ऑब्ज़रवर से भी चाहा कि वो भी इलेक्शन कमीशन में मौजूद ना रहें, तो गिनती दोबारा शुरू हुई। लेकिन इस बार بین الاقوامی آبزرورز اقوام متحدہ کی زیر نگرانی اور جو لوکل آبزرورز ہیں ان کی نگرانی میں ووٹوں کی دوبارہ گنتی اور آڈٹ دوبارہ شروع ہوئی. اقوام متحدہ نے واضح طور پر کہا ہے کہ اگر عبداللہ کی ٹیم اس پروسیس میں شامل نہ بھی ہوں گے تو وہ اس پروسیس کو جاری رکھیں گے.
اچھا, تو اب کیا امید کی جائے, یہ عمل کب تک مکمل ہو جائے گا سید انور؟
اقوام متحدہ نے آج کہا ہے کہ جس تیزی سے یہ عمل جاری ہے اسی تیزی سے اس کو جاری رکھیں گے. تاہم ایگزیکٹ ٹائم ٹیبل نہیں دیا ہے, لیکن توقع ہے کہ آنے والے چند ہی دنوں میں مکمل ہو جائیں گے, کیونکہ صدر حامد کرزئی نے دو دن پہلے کہا تھا کہ وہ چاہتے ہیں کہ صدر کی تقریبی حلف برداری 2 ستمبر میں ہونا چاہیے اور اس میں دوبارہ یہ مسئلہ رینیو نہیں ہوگا.
سید انور, کابل سے ہمارا ساتھ دینے کا بہت بہت شکریہ. اسلام آباد کا دھرنا, وہاں کے حالات, اس پر ہماری رپورٹس ابھی آنے کو ہیں. سربین بی بی سی اردو سروس سے پیش کیا جا رہا ہے.
وہ خبریں اور موضوعات جو آپ کے لیے اہم ہیں,
شروع میں ہم کہتے ہیں ریزنیبل ٹارگٹ, تو وہ تو آپ کو اچیو کر کے سو جائیں گے آپ کے ساتھی جو ہیں, تو اس لیے ہمیں ان کو ٹیسٹ ہی رکھنا ہے.
قتل قتل ہے, یہ غیرت کے نام پہ کوئی قتل نہیں ہے.
اقسم باللہ العظیم ان احافظ مخلصا على النظام الجمهوري وان احترم الدستور والقانون.
میرے لیے تو آنکھیں کھل رہی ہیں بیکاز میں پاکستان میں نہیں رہتی.
بے حد دلچسپ تجربہ ہے یہ.
تبصرے, تجزیے اور آپ کے خیالات.
ریاست پاکستان اور حکومت پاکستان کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ یہ دہشت گردی کی جنگ یہ طالبان نے جیتنی ہے یا حکومت پاکستان یا پاکستان کے عوام نے جیتنی ہے.
سعودی عرب کے لیے صرف اس وجہ سے نہیں کہ وہاں شیعہ اکثریت ہے, بلکہ اس وجہ سے کہ تیل کے بڑے بڑے ذخائر وہاں موجود ہیں.
حالات واقعات سے آگہی کے لیے سیربین اور جہانما سنا کیجیے.
کھیلوں کی خبریں, عبدالرشید شکور کی زبانی.
پاکستانی آف اسپنر سعید اجمل آج آسٹریلیا سے واپس سری لنکا پہنچ گئے ہیں اور وہ 30 اگست کو دمبولا میں ہونے والا تیسرا ون ڈے انٹرنیشنل کھیلیں گے. سعید اجمل کو اپنے بالنگ ایکشن کے بایو میکینک تجزیے کے لیے برسبن جانا پڑا تھا, جس کی وجہ سے وہ سری لنکا کے خلاف 2 ون ڈے میچز نہیں کھیل سکے. گول ٹیسٹ میں امپائرز نے سعید اجمل کے مشکوک بالنگ ایکشن کے بارے میں رپورٹ دی تھی. پاکستانی کپتان مصباح الحق کا کہنا ہے کہ پہلے 2 ون ڈے میچوں میں سعید اجمل کی کمی شدت سے محسوس ہوئی ہے, کیونکہ ہمبن ٹوٹا کی وکٹ پر وہ بہت مؤثر ثابت ہو سکتے تھے. مصباح الحق کا کہنا ہے کہ سعید اجمل ہمیشہ سے پاور پلے میں ایک واضح فرق کے طور پر دکھائی دیے ہیں. مصباح الحق کا کہنا ہے کہ آخری اوورز میں مایوس کن کارکردگی دوسرے ون ڈے میں پاکستانی ٹیم کی شکست کا سبب بنی. 3 میچوں کی یہ سیریز اس وقت 1-1 سے برابر ہے. آسٹریلیا, جنوبی افریقہ اور زمبابوے کے درمیان سہ فریقی ون ڈے سیریز کا دوسرا میچ آج ہرارے میں جنوبی افریقہ اور آسٹریلیا کے درمیان کھیلا جا رہا ہے, اور جنوبی افریقہ کو میچ جیتنے کے لیے 328 رنز کا ہدف ملا ہے. آسٹریلیا نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 7 وکٹوں پر 327 رنز بنائے. ایرون فنچ نے اپنے ون ڈے کریئر کی 4th century اسکور کی, وہ 102 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے. کپتان جارج بیلی نے 3 چھکوں اور 3 چوکوں کی مدد سے 66 رنز اسکور کیے. انگلینڈ اور بھارت بھی آج کارڈیف میں دوسرے ون ڈے انٹرنیشنل میں مد مقابل ہیں, اور بھارتی ٹیم پہلے بیٹنگ کر رہی ہے. روہت شرما نصف سینچری مکمل کر چکے تھے, لیکن وراٹ کوہلی ایک مرتبہ پھر ناکام رہے. اس مرتبہ وہ بغیر کوئی رن بنائے آؤٹ ہوئے. مینچسٹر یونائیٹڈ کے نئے مینیجر لوئس وان گال کی مشکلات ہیں کہ ختم ہی نہیں ہو رہی. کیپیٹل ون کپ کے دوسرے راؤنڈ میں یونائیٹڈ کو 2 درجے نیچے کی ٹیم ملٹن کینز ڈونز نے 4-0 سے ہرا دیا. یہ ٹیم صرف 10 سال پہلے بنی ہے. یو ایس اوپن میں راجر فیڈرر نے مارینکو میٹوسیوک کو 6-3, 6-4 اور 7-6 سے ہرا دیا.
کیا آپ فیس بک استعمال کرتے ہیں؟ سوشل میڈیا کا یہ انتہائی مقبول پلیٹ فارم اب آپ کو ہمارے یعنی بی بی سی اردو سروس کے اور بھی قریب لا سکتا ہے. فیس بک پر ہمارے صفحے facebook.com/bbcurdu سے تو آپ واقف ہوں گے, لیکن اب اگر آپ چاہیں تو ہمارا ریڈیو پروگرام یعنی سیربین بھی فیس بک پر سنا جا سکتا ہے. کوشش کیجیے گا سیربین فیس بک پر بھی سنیں. اور اب خبروں کے خلاصے کے ساتھ اسلام آباد میں عبداللہ فاروقی.
رواں ہفتے پاکستان اور بھارت کے خارجہ سیکرٹریز کی ملاقات ہونی تھی جو پاکستانی سفیر سے کشمیری رہنماؤں کی ملاقات کے بعد منسوخ کر دی گئی تھی. تجزیہ کار اس صورتحال کو پاکستان کے لیے نئی بھارتی حکومت کے سخت فیصلوں کا اشارہ قرار دے رہے ہیں. لندن کی میٹروپولیٹن پولیس نے متحدہ قومی موومنٹ کے رہنما ڈاکٹر عمران فاروق کے قتل کے کیس میں ایم کیو ایم کے ایک 30 سالہ کارکن کو گرفتار کیا ہے. عالمی ادارہ خوراک کا ایک وفد امدادی سامان لے کر 7 سالوں کے دوران پہلی مرتبہ مصر کے راستے غزہ میں داخل ہوا ہے. افغانستان کے صدارتی امیدوار عبداللہ عبداللہ نے اقوام متحدہ کی نگرانی میں کرائے جانے والے ووٹوں کے آڈٹ سے اپنے مبصرین واپس بلا لیے ہیں, جس کے بعد ووٹوں کا آڈٹ جزوی طور پر روک دیا گیا ہے. اور بنگلہ دیش کے صحت کے حکام نے تصدیق کی ہے کہ کم از کم 19 افراد میں اینتھریکس کے وائرس کی تشخیص ہوئی ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
اور اب رخ کرتے ہیں غزہ کا, جہاں حماس اور اسرائیل کے درمیان فائر بندی کے بعد ہزاروں فلسطینیوں نے اپنے گھروں کو واپس جانا شروع کر دیا ہے. کل رات غزہ والوں نے فائر بندی کا جشن منایا, خوشی میں سڑکوں پر نکل کر تالیاں بجائیں اور گیت گائے. حماس نے فائر بندی کو اپنی فتح قرار دیا ہے اور اقوام متحدہ نے معاہدے کا خیر مقدم کرتے ہوئے مسئلے کے پائیدار حل کی ضرورت پر زور دیا ہے. بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ احمد رضا کی زبانی.
غزہ کی سڑکوں پر پچھلے 50 دنوں میں پہلی بار خوشی میں فائرنگ کی جا رہی ہے, فائر بندی کی خوشی میں. مصری کوششوں سے طے پانے والے فائر بندی کے معاہدے کے تحت اسرائیل اور مصر غزہ کی سرحدی راہداریوں پر کنٹرول کو نرم کریں گے تاکہ وہاں امدادی سامان اور تعمیراتی مواد لے جایا جا سکے, جبکہ غزہ کے ماہی گیروں کو بحیرہ روم کے زیادہ بڑے علاقے میں مچھلیاں پکڑنے کی اجازت دی جائے گی. دونوں فریقوں نے زیادہ متنازع مسائل کو حل کرنے پر بھی اتفاق کیا ہے, مثلا غزہ میں بندرگاہ کی تعمیر اور غرب اردن سے حماس کے قیدیوں کی رہائی جیسے مطالبے, اور حماس کے جنگجوؤں کو غیر مسلح کرنے کا اسرائیلی مطالبہ. دونوں نے طے کیا ہے کہ ان معاملات پر 1 ماہ کے اندر اندر قاہرہ میں ہی بالواسطہ بات چیت شروع کریں گے. بی بی سی کے نامہ نگار کے مطابق آج غزہ کا ساحل بالکل مختلف منظر پیش کر رہا تھا. کافی عرصے بعد وہاں پھر سے گہما گہمی تھی, بچے کشتیوں میں کھیل رہے تھے جبکہ ماہی گیر سمندر میں جانے کے لیے جال سیدھے کر رہے تھے. ایک فلسطینی ماہی گیر نے اپنی خوشی کا اظہار کچھ یوں کیا.
یہ ایک اچھا احساس ہے, اس سے بہتر اور کیا ہو سکتا تھا. ہم نے کل رات سنا کہ ہمیں سمندر کے اندر 6 ناٹیکل میل تک مچھلیاں پکڑنے کی اجازت دے دی گئی ہے, اور بات چیت کے ذریعے ان حدود کو 12 میل تک بڑھایا جائے گا, تو اس سے بہتر کوئی احساس نہیں ہو سکتا. یہ اچھا ہے.
اقوام متحدہ نے فائر بندی کے معاہدے کا خیر مقدم کیا ہے, مگر ساتھ ہی خبردار بھی کیا ہے کہ اس کی کوئی بھی خلاف ورزی انتہائی غیر ذمہ دارانہ بات ہوگی. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون کے ایک ترجمان نے کہا,
50 دنوں کی شدید انسانی اذیت اور تباہ کن مالی نقصانات کے بعد فائر بندی کی کوئی بھی خلاف ورزی انتہائی غیر ذمہ دارانہ عمل ہوگی. مسئلے کی بنیادی وجوہات کو حل کیے بغیر امن کی کوئی بھی کوشش تشدد کے اگلے مرحلے کی تیاری سے زیادہ کچھ نہیں. غزہ کو لازمی طور پر ایک جائز فلسطینی حکومت کے ماتحت لانا چاہیے جو کہ پی ایل او کے وعدوں پر عمل پیرا ہو, غزہ کی ناکہ بندی ختم ہو, اور اسرائیل کی سلامتی سے متعلق جائز تحفظات بھی لازمند دور کیے جانے چاہیے.
اسرائیل نے 8 جولائی کو غزہ پر حملے شروع کیے تھے اور اس کا مقصد وہاں سے ہونے والے راکٹ حملے بند کرنا بتایا تھا. فلسطینی حکام کہتے ہیں کہ غزہ میں 2140 لوگ ہلاک ہوئے, جن کی بڑی اکثریت عام شہریوں کی تھی, جبکہ 11,000 کے قریب لوگ زخمی بھی ہوئے. دوسری طرف اسرائیلی حکام کے مطابق فلسطینیوں کے حملوں میں 64 اسرائیلی فوجی, 6 اسرائیلی عام شہری اور 1 تھائی باشندہ ہلاک ہوا. اقوام متحدہ کے مطابق غزہ میں 17,000 عمارتیں تباہ ہوئیں یا انہیں شدید نقصان پہنچا, جبکہ 4.5 لاکھ لوگوں کو بے گھر ہونا پڑا.
بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ سنا رہے تھے احمد رضا. پاکستان اور بھارت کے تعلقات, افغانستان میں متنازع صدارتی انتخابات اور غزہ کی تازہ ترین صورتحال, ان سب پر ہماری رپورٹس آپ نے سنی. اور آخر وقت آ ہی گیا اسلام آباد میں جاری دھرنے کے ذکر کا. تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کا کہنا ہے کہ انہیں ڈپٹی وزیر اعظم بنانے کی پیشکش کی گئی ہے, لیکن ان کے مطابق یہ سب بہانے ہیں دھرنا ختم کرانے کے. اسلام آباد سے ہماری ساتھی ارم عباسی اس وقت ہمارے ساتھ براہ راست موجود ہیں. ارم, اور کیا کہنا تھا سابق کرکٹر اور اب دھرنوں کے کھلاڑی عمران خان کا؟
عمران خان نے 6:30 بجے پاکستانی ٹائم کے مطابق جب شرکا سے دھرنے کے خطاب کیا تو انہوں نے یہ دعویٰ کیا, جیسے آپ نے بتایا, کہ ان کو ڈیپٹی وزیر اعظم بنانے کی پیشکش کی گئی ہے, لیکن ٹویٹر پہ پی ایم ایل این کے بہت سارے رہنماؤں نے اس کی تردید بھی کی ہے. ان کا یہی کہنا, 5 راؤنڈ مذاکرات کے ہو چکے ہیں حکومت اور عمران خان کے درمیان, اور وہ 5 کے 5 ابھی تک ناکام رہے ہیں. اور عمران خان یہ کہتے ہیں کہ ان کی جو ہیں وہ تو پوری ہو گئی ہیں, لیکن جب تک نواز شریف ریزائن نہیں کریں گے, استعفی نہیں دیں گے, تب تک اب آگے کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے. اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ نواز شریف کی وزارت میں, ان کی صدارت میں جسٹس ان کو نہیں ملے گا, اس لیے جو تحقیقات ہوں گی وہ شفاف نہیں ہو سکتی. اس لیے بہت ضروری ہے کہ وہ پہلے ہمارا یہ مطالبہ مانے, استعفی دے, اور اس کے بعد بات آگے بڑھے گی. اور اگر ہم بات کریں طاہر القادری کی, تو طاہر القادری
سے پہلے ارم, میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ کیا رد عمل تھا عمران خان کے حمایتیوں کا جن سے وہ خطاب کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ وہ نہیں بنیں گے ڈپٹی وزیر اعظم جب تک نواز شریف استعفی نہیں دیتے.
آج اگر ہم دھرنے کے شرکا کے میں شریک ہوئے, وہاں پہ بہت کم لوگ تھے اور بہت زیادہ ہمیں کراؤڈ اس طرح کا دکھائی نہیں دیا گیا, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جیسے جیسے شام ہوتی ہے ویسے ویسے کراؤڈ بھی بڑھتا ہے. تو جہاں پہ وہاں پہ جتنے بھی کچھ چند ہزار لوگ جو موجود تھے, وہ کافی جوش و خروش میں آ گئے جب عمران خان نے کہا کہ وہ ڈپٹی پرائم منسٹر نہیں بنیں گے. اچھا, اور ان کو استعفیٰ چاہیے, اور لوگوں نے پھر گو نواز گو کے نعرے لگائے.
اور اب ارم بتائیں, اس دھرنے کے کھیل کے دوسرے کھلاڑی یعنی طاہر القادری کی بات ہمیں, کہ جن کے حمایتیوں کو شاہراہ دستور کو خالی کرنے کا عدالتی حکم دیا گیا ہے.
جی بالکل, طاہر القادری نے بھی کچھ دیر پہلے ہی خطاب کیا, اور ان کا بلکہ حکومت کی 3 رکنی وفد گیا بھی تھا ان سے مذاکرات کرنے کے لیے, جس کی سربراہی وزیر خزانہ اسحاق ڈار کر رہے تھے. اور ان مذاکرات نکلا, بلکہ قادری صاحب نے 2 گھنٹے کی ڈیڈ لائن جو ہے وہ بڑھا دی ہے, اور اسحاق ڈار صاحب سے کہا ہے کہ وہ 9:30 تک جو ہے ان کی 2 ڈیمانڈز, جو کہ انہوں نے اپنے شرکا کو بھی نہیں بتائی نہ ہی میڈیا کو بتائی ہیں کہ وہ کون سی ہیں, لیکن 2 وہ ڈیمانڈز ہیں جو کہ انہوں نے اسحاق ڈار کے سامنے رکھی ہیں, اور یہ کہا ہے کہ اگر حکومت ان 2 ڈیمانڈز کو مانتی ہے تو پھر اس کے بعد آگے جو باقی ان کی ڈیمانڈز ہیں اس پر ڈیڈ لائن بھی بڑھائی جا سکتی ہے. اور اس طرح کا بھی انہیں انڈیا دیا کہ پھر شاید ہم آرام سے بیٹھ کر بات چیت بھی کر سکتے ہیں. لیکن ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ شرائط کیا ہیں, وہ خود جب حکومت ان کے پاس 9:30 بجے پہنچے گی تو وہ ان سے کہلوائیں گے اور ان سے یہ بات کروائیں گے.
اسلام آباد سے ہمارا ساتھ دینے کا بہت بہت شکریہ. سامعین, میں آپ سے ٹیلی فون لائن کی معذرت چاہتا ہوں, بیچ بیچ میں ارم کی بات کٹتی رہی. پاکستان تحریک انصاف نے اپنی حکومت مخالف تحریک میں الیکشن کمیشن کے بعد اعلی عدلیہ کے سابق چیف جسٹس افتخار محمد چودھری, جسٹس تصدق حسین جیلانی اور ان کے ساتھیوں کو بھی شدید تنقید کا نشانہ بنایا ہے. زیر تنقید ججز میں سے اکثر وہ ہیں جو 2007 کی بحالی عدلیہ کی تحریک کے بعد ہیرو کے طور پر ابھرے, لیکن صرف چند سالوں میں ان کا کردار بطور ولن پیش کیا جا رہا ہے. کراچی سے ریاض سہیل کی رپورٹ.
نوجوان وکیل اور تجزیہ نگار بابر ستار سمجھتے ہیں کہ سابق چیف جسٹس افتخار محمد چودھری پر تنقید عمران خان کی سیاسی ضرورت ہے, کیونکہ اس کے بغیر ان کی تھیوری نامکمل سمجھی جاتی.
جوڈیشری نے ایک رول پلے کیا ہے آر اوز کی صورت میں, پھر ان کی اپوائنٹمنٹ کی, اور پھر افتخار چودھری صاحب کا ایک اپنا رول تھا, انہوں نے آر اوز کو ایڈریس وغیرہ بھی کیا. تو جب تک آپ الیکشن کمیشن کو افتخار چودھری صاحب کو کمبائن نہیں کرتے, اس وقت تک آپ کوئی گرینڈ تھیری نہیں بنا سکتے کہ ایک بڑی کنسپیرسی تھی کہ الیکشن کو کیسے ریک کیا جائے. سو ان کی پرسنالٹی ایسی پیوٹل جگہ پہ تھی اس وقت کہ انہیں جب تک انوالو نہ کریں تو اس طرح کی گرینڈ تھیری بن نہیں سکتی.
پاکستان میں سابق چیف جسٹس افتخار محمد چودھری عدالتی فعالیت کی علامت کے طور پر ابھرے. گزشتہ 15 روز سے ان کی ذات اور ان کے ساتھیوں پر الزامات سے کیا عدالت کی ساکھ متاثر ہو سکتی ہے؟ کئی حلقوں میں یہ سوال بھی زیر بحث ہے. سندھ ہائی کورٹ کے سابق جج ناصر اسلم زاہد کا کہنا ہے کہ الزام تو لگتے رہتے ہیں, لیکن جسٹس افتخار محمد چودھری کی طرف سے ایک بیان سامنے آنا چاہیے تھا کہ وہ اس میں ملوث نہیں.
ذرا سی بات سے اگر آدمی الجھ جائے گا تو پھر کیسے چلے گی؟ ڈیموکریسی کا یہی تو مطلب ہے کہ لوگوں کو اختیار ہوتا ہے. اگر کوئی ایسی بات کرتے ہیں جس سے آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ڈیفامیشن ہوئی ہے یا غلط بات ہے تو اس کے خلاف ایکشن لینا چاہیے, اس کا تربیبی بیان آ جانا چاہیے یا اسے اگنور کر دینا چاہیے. آئی ڈونٹ تھنک دیئرز اینی تھنگ ایسی کوئی مسئلہ ہے. اس میں اگر کوئی مناسب سمجھے گا تو کوئی انکوائری ہو جائے گی, کوئی چھوٹا موٹا کمیشن بیٹھ جائے گا, 15-20 دن کے اندر فیصلہ کر دے گا, تو کوئی ایسی پرابلم نہیں ہے.
پاکستان کے سینئر وکیل عابد حسین منٹو کی رائے بھی جسٹس ناصر اسلم زاہد کے خیال سے قریب تر ہے. عابد حسین منٹو کہتے ہیں کہ عدلیہ کی ساکھ اس وقت متاثر ہوتی ہے جب عدلیہ کوئی غلط کام کرے, صرف بیانوں سے تو اس کی ساکھ کو متاثر نہیں کیا جا سکتا. عمران خان تو کافی عرصے سے بیان بازی کر رہے ہیں اور بعد میں وہ جواب دائر کر کر معافی بھی مانگ چکے ہیں.
جن لوگوں کے اوپر امپریشن پڑتا ہے ان انسٹیٹیوشنز کا, وہ لوگ اب اتنے باہوش ہیں کہ وہ دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے, کون کیا کر رہا ہے. تو آئی تھنک اس سے کوئی جوڈیشری کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا, بلکہ جوڈیشری کا جو اس وقت امپیکٹ ہے کہ انہوں نے اس سارے کام کے اندر کوئی بڑھ کے کوئی انٹرفیئرنس نہیں کی اور کچھ نہیں کیا, اور بہت میجرڈ آرڈر, یہ لوگ اس کو بھی اپریشیٹ کرتے ہیں.
نوجوان وکیل بابر ستار کی رائے ان دونوں سینئر قانوندانوں سے مختلف ہے. ان کا کہنا ہے کہ جب بھی عدالت پر الزام لگتا ہے تو ان الزامات کو ختم کرنے کا کوئی طریقہ نہیں, کیونکہ تحقیقات کا کوئی طریقہ ہی دستیاب نہیں ہوتا.
اور کیا وہ سپریم کورٹ خود کر پائے گی؟ ایک ایسی جگہ پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے اس موومنٹ نے, جہاں پہ آپ کو اس کریڈیبلٹی کو ریوائیو کرنے کا کوئی کوئک فکس نہیں ہے. ویسے تو باقی اداروں کے درمیان اگر کوئی مسئلہ ہو تو پھر سپریم کورٹ سے آپ فیصلہ لے سکتے ہیں, لیکن اگر سپریم کورٹ اور جوڈیشری کے اوپر سوال اٹھنے شروع ہو جائیں تو پھر کون انشور کرے گا یا ایک کریڈیبل فیصلہ دے گا کہ انہوں نے صحیح کیا تھا یا غلط کیا تھا. تو یہ وہ پرابلم ہے جس سے ہم دو چار ہیں, اور میرا نہیں خیال کہ اس کا کوئی کوئک فکس ہے.
پاکستان میں گزشتہ حکومت میں عدلیہ اور پارلیمنٹ کے درمیان بالا دستی پر تکرار جاری رہا. بعض دیگر اداروں کے بالواسطہ تسلط کی کوشش کی وجہ سے بھی ماضی میں اداروں میں ٹکراؤ رہا. سینئر وکیل عابد منٹو کا کہنا ہے کہ یہ بھی ایک بات زیر بحث ہے کہ کہیں اس دھرنے کے پیچھے بھی کسی ادارے کا ہاتھ تو نہیں.
اور اگر اس پالیٹکس کے پیچھے ہے تو پھر سپریم کورٹ کو یا جوڈیشری کو ملائن کرنے کے پیچھے بھی یقیناً انہی کا ہاتھ ہو سکتا ہے. یہ سب لوگ باتیں ہو رہی ہیں, جو اس کا پازیٹو بات ہے, اس سے خفا ہونے کی بات نہیں ہے. پازیٹو بات جو ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں یہ سینس آتی جا رہی ہے کہ بھئی یہ چیزیں ایسی نہیں ہیں کہ ایک آدمی نے اٹھ کے کچھ کہہ دیا, یہ چیزیں ایسی ہیں جو آرگنائز طریقے سے کی جاتی ہیں اور کئی فورسز کئی انسٹیٹیوشنز ان کے آگے پیچھے گھومتی رہتی ہیں.
تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کے الزامات پر حکومت نے سپریم کورٹ کا کمیشن تشکیل دینے کا بھی اعلان کیا ہے جو انتخابی دھاندلیوں کی تحقیقات کرے گا. نوجوان وکیل بابر ستار کہنا ہے کہ الیکشن آڈٹ کی تو بات ہو رہی ہے, لیکن اس پر بھی کئی سوالات اٹھتے ہیں. اگر سپریم کورٹ کا کمیشن اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ دھاندلی نہیں ہوئی تو پھر بھی یہ آوازیں اٹھیں گی کہ انہوں نے اپنے ساتھیوں کو بچانے کے لیے ایک سیاسی فیصلہ دیا ہے. ریاض سہیل, بی بی سی, کراچی.
پاکستانی سیاست اور پاکستان کی سیاست میں الزام ہیں کہ لگتے ہی رہتے ہیں, دھرنے ہیں کہ جاری ہی رہتے ہیں, اور سوال ہیں کہ اٹھتے ہی رہتے ہیں. ایک ایسا ہی سوال ہماری ایک ساتھی کے ذہن میں بھی اٹھا کہ احتجاج کرنے والی جماعتوں سے حکومت اور دوسرے سیاستدانوں کے رابطے ابھی تک بیکار ثابت ہوئے, آخر اس کی وجہ کیا ہے, معاملات ڈیڈ لاک کا شکار ہیں کیوں؟ یہ جاننے کی کوشش کی لاہور میں ہماری ساتھی شمائلہ جعفری نے.
اسلام آباد میں پاکستان تحریک انصاف اور عوامی تحریک کے احتجاج شروع ہوئے, دو ہفتے ہونے کو ہیں, لیکن ابھی تک حکومت کے ساتھ مصالحت کا کوئی راستہ نہیں نکل سکا. وفاقی وزیر خواجہ سعد رفیق تحریک انصاف اور عوامی تحریک دونوں کے ساتھ مذاکرات کے عمل میں حکومت کی نمائندگی کرتے رہے ہیں. انہوں نے قومی اسمبلی کو بتایا کہ معاملہ صرف ایک نقطے پر رکا ہوا ہے.
ایک ضد ہے کہ چونکہ میں نے کہہ دیا ہے استعفیٰ دے دیں, بھلے 30 دن کے لیے دے دیں, استعفیٰ دے دیں اور وزیر اعظم پاکستان کے آفس کو OST کا درجہ دے دیں. آپ بتائیں جناب اسپیکر, اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا یہ پاکستان اس طرح چلایا جا سکتا ہے, ایک نیوکلیئر سٹیٹ؟
براہ راست رابطوں کے علاوہ MQM, پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی بھی عمران خان اور علامہ طاہر القادری کی حکومت سے مصالحت کروانے کی کوششوں میں سرگرم دکھائی دیں. چند روز پہلے پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین آصف علی زرداری نے رائے ونڈ میں وزیر اعظم نواز شریف سے ملاقات کی تو اس سے بہت سی امیدیں وابستہ کر لی گئیں. توقع کی جا رہی تھی کہ کسی جادوگر کی طرح زرداری صاحب اپنی ٹوپی میں سے کوئی ایسا کبوتر نکالیں گے جس کے اڑتے ہی ہر طرف امن اور شانتی ہو جائے گی. انہوں نے رابطے تو کیے لیکن کوئی ٹھوس پیش رفت نہ ہو سکی. تجزیہ کار احتشام الحق کہتے ہیں,
دونوں جو متاثرہ پارٹی ہیں وہ
بالکل اپنا موقف چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. دونوں یہ سمجھ رہے ہیں کہ دونوں نے ایک دوسرے کی بات مانی تو ان کا پولیٹیکلی سارا ان کا کیریئر خراب ہوگا, سیاسی طور پہ شکست ان کے لیے بڑی بری ہوگی, اور یہ اس سے تو حالات جو ہے نا وہ خراب ہوتے نظر آ رہے ہیں. اللہ اس کے فوج اپنا رول پلے کرے. فوج کے لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم نے انٹرونشن نہیں کرنی, وہ یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ جی آپس میں لڑتے ہیں مرتے رہے, اگر ہم سے توقع کر رہے ہیں کہ ہم آ کے گن ان کا صاف کریں تو ہم نے نہیں کرنا.
پنجاب کے گورنر چودھری سرور بھی مصالحت کی کوششوں میں سرگرم دکھائی دیے. ایم کیو ایم کا وفد اسلام آباد میں پہلے وزیر اعظم اور پھر اپوزیشن لیڈر خورشید شاہ سے ملا. منصورہ میں موجودہ سیاسی صورتحال پر مشاورتی اجلاس ہوا. ایم کیو ایم کے فاروق ستار کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم کوئی ایسی پیشکش کریں جس سے معاملات حل ہو جائیں. پیپلز پارٹی کے خورشید شاہ نے بیان دیا کہ وزیر اعظم سے اس طرح استعفی لینا اچھی روایت نہیں ہوگی, جبکہ جماعت اسلامی کے سراج الحق کا موقف تھا کہ حکومت کی تبدیلی آئین اور دستور کی روشنی میں ہونی چاہیے. حکومت کے حق میں قومی اسمبلی کی قرارداد کے باوجود لگتا ایسا ہے کہ موجودہ بحران پر تمام سیاسی جماعتوں کا موقف ایک دوسرے سے مختلف ہے. اس کے باوجود سبھی مصالحت کے لیے اپنے اپنے تئیں کوششوں میں مصروف ہیں, لیکن مذاکرات کی کامیابی اور ناکامی کا دار و مدار تو حکومت اور دھرنے دینے والی جماعتوں پر ہے. تجزیہ کار امتیاز گل کی رائے ہے.
دیکھیں, جو ادارہ بھی اب خود کو کسی ملک کا گارڈین سمجھتا ہے, محافظ سمجھتا ہے, اس کے لیے اس نوعیت کی صورتحال یقیناً کمفرٹنگ نہیں ہو سکتی, اس کو یقیناً پریشانی ہوگی. اور اس کا میرا خیال ہے اظہار راحیل شریف صاحب اور نواز شریف صاحب کی ملاقات سے بھی ظاہر ہوا ہے, اور یہ کوئی تیسرا موقع تھا جس میں فوجی قیادت کی طرف سے یہ واضح پیغام آیا کہ سیاستدانوں کو سیاسی مسائل کا حل سیاسی انداز میں تلاش کرنا چاہیے. اس سے بظاہر انہوں نے خود کو تمام قضیے سے ڈسٹنس کرنے کی کوشش کی ہے. اب ہمیں نہیں معلوم کہ وہ کس حد تک اس تمام بحران میں بالواسطہ طور پر ملوث ہیں.
ملک کی تمام سیاسی جماعتیں ہر وقت جمہوریت کا راگ الاپتی ہیں, اور اس کی مضبوطی کے لیے جدوجہد اور قربانیوں کے دعوے بھی کرتی دکھائی دیتی ہیں, لیکن عملی طور پر تو ماضی کی طرح اس وقت بھی پاکستان میں ہر دھرمی کی سیاست اپنے عروج پر دکھائی دے رہی ہے. معاملہ وزیراعظم کے استعفے کا ہو یا پھر سانیہ ماڈل ٹاؤن میں 21 باسر حکومتی شخصیات کے خلاف ایف آئی آر کا, کوئی بھی اپنی جگہ سے ہٹنے کو تیار نہیں. شمائلہ جعفری, بی بی سی لاہور.
پر دھرنے کی سیاست سے ہٹ کر ہمارے پاس ایک خبر صوبہ بلوچستان کی بھی ہے, جس کے ضلع پنجگور کے پرائیویٹ سکول 3 ماہ کی بندش کے بعد کھل تو گئے, لیکن کھلتے ساتھ ہی پھر حملوں کی زد میں آ گئے. تفصیل کے ساتھ محمد کاظم.
یہ حملہ او ایس ایس نامی پرائیویٹ سکول پر کیا گیا ہے. مقامی پولیس کے مطابق نامعلوم افراد سکول کے احاطے میں داخل ہوئے اور انہوں نے توڑ پھوڑ کے بعد اسکول کے دفتر اور اسٹاف روم کو آگ لگا دی. اس واقعے کی تفصیل بتاتے ہوئے پرائیویٹ سکولوں کی تنظیم آل پنجگور پرائیویٹ اسکولز ایسوسیشن کے پریس سیکرٹری وقار اسکانی کا فون پر کہنا تھا,
میں کچھ حملہ آور ڈی او ایس ایس اسکول میں داخل ہوئے تھے, اور مطلب آپ کی اطلاع کے لیے کہ ڈی او ایس ایس اسکول میں جو خاردار تاریں لگی ہوئی ہیں دیوال پر, اور اس نے انہوں نے یہ خاردار تاروں کو کاٹ کر دیے, ایکسپرٹس تھے, اور چلانگ لگا کر اندر داخل, اس میں پیٹرول چڑک دی اور آفس اور کامن روم, پرنسپل آفس اور کامن روم دونوں جلا.
خیال رہے پنجگور میں پرائیویٹ اسکولوں کو الفرقان الاسلامی نامی تنظیم کے نام سے دھمکی دی گئی تھی. اس میں یہ کہا گیا تھا کہ پرائیویٹ اسکول لڑکیوں کو نہیں پڑھائیں, جبکہ والدین سے کہا گیا تھا کہ وہ اپنی بچیوں کو سرکاری اسکولوں میں داخل کرائیں. ان دھمکیوں اور حملوں کے بعد اس سال 13 مئی سے پرائیویٹ اسکول بند ہو گئے تھے, جنہیں اندازن 3 ماہ بعد رواں ماہ کے وسط میں کھول دیا گیا تھا. لیکن اب ایک مرتبہ پھر پرائیویٹ اسکول پر حملے کا واقعہ پیش آیا ہے. تاہم وقاص اسکانی کا کہنا ہے کہ اس نئے حملے کے بعد اسکولوں کو بند نہیں کیا گیا.
موقع پہ اور اسکول ہم کھول رہے ہیں, اور کل سے دوبارہ اسکولنگ تو شروع ہے.
حکمران جماعت نیشنل پارٹی کے رہنما ڈاکٹر یاسین بلوچ کا کہنا ہے کہ پنجگور میں پرائیویٹ سکولوں کے تحفظ کے لیے اقدامات کیے گئے ہیں.
خود چیف منسٹر صاحب, آئی جی بلوچستان اور ہوم سیکرٹری کو لے کر خود گیا اور اس سلسلے میں وہاں میٹنگ کرائی. اب دیکھیں, اگر کہیں نہ کہیں کوئی دہشت گردی کا اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے وہ تو پاسیبل ہے, مگر یہ ہے کہ گورنمنٹ کی طرف سے تمام تر اقدامات اٹھائے ہیں ان کو تحفظ دینے کے لیے.
پرائیویٹ سکولوں کی تنظیم کے پریس سیکرٹری حکومتی اقدامات سے مطمئن نہیں.
مالک صاحب آئے اور ہم سے ملاقات بھی کیا, انہوں نے ہمیں یقین دہانی کی کہ وہ اپنا سیکیورٹی پلان بنائیں گے, لیکن یہ سب صرف باتوں تک محدود رہے.
پنجگور میں پرائیویٹ سکولوں کی تعداد 20 سے زائد ہے اور ان میں 25,000 سے زائد طلباء و طالبات زیر تعلیم ہیں۔ اسکولوں پر عملوں اور دھمکیوں نے طلباء و طالبات، والدین اور پرائیویٹ سکولوں کی انتظامیہ کو شدید پریشانی سے دوچار کیا ہے۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
دھرنے، حملے، سیاسی کشیدگی، ان سب خبروں کے بعد میں چاہتا ہوں کہ آپ کو ذرا ایک جنت نظیر وادی کی سیر کراتا چلوں، لیکن اس سے پہلے یہ ایک دلچسپ خبر جو پنجاب فورنزک سائنس ایجنسی کے متعلق ہے، جس کی وجہ سے سیکیورٹی اداروں کو دہشت گردی کے واقعات کی تحقیقات اور ان میں ملوث افراد کی رسائی میں بہت مدد ملی ہے، اور یہ رپورٹ بھی ہمیں لاہور سے شمائلہ جعفری نے ہی بھیجی ہے۔
جرائم کی تحقیقات میں سب سے زیادہ اہمیت جائے وقوع کی ہوتی ہے۔ ماہرین کے مطابق مجرموں کے بارے میں اکثر ثبوت اور اشارے اسی جگہ سے ملتے ہیں جہاں جرم ہوتا ہے، لیکن اکثر شواہد جن سے مجرموں تک پہنچنے میں مدد مل سکتی ہے پولیس اہلکاروں کے اپنے ہاتھوں ضائع ہو جاتے ہیں۔ صوبہ پنجاب کے سابق انسپکٹر جنرل پولیس اور سلامتی کے امور کے ماہر تفتیش میں کرائم سین کی اہمیت کچھ یوں بتاتے ہیں۔
وہاں سے وہ کوئی نہ کوئی اکیوز پرسنز اپنی کوئی نہ کوئی نشانی چھوڑ جاتے ہیں، بعض اوقات ان کا اپنا ٹیلی فون ہوتا ہے، بعض اوقات ان کے کہاں سے وہ انہوں نے بارود حاصل کیا اس کے مارکے ہوتے ہیں، بعض اوقات کس ٹیلی فون کی سم ہوتی ہے۔
ایک برطانوی ادارے ایکشن آن آرمڈ وائلنس کی حالیہ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ دنیا بھر میں بم دھماکوں اور خود کش حملوں سے متاثرہ ملکوں کی فہرست میں پاکستان تیسرے نمبر پر ہے۔ یہاں 2008 سے 2013 تک اوسطاً روزانہ 2 حملے ہوتے رہے، لیکن ملک میں سائنسی بنیادوں پر تفتیش کے لیے ادارے نہ ہونے کے برابر تھے۔ تاہم اب لاہور میں پنجاب فورینسک سائنس ایجنسی کے نام سے ایک ایسی جدید لیب بنائی گئی ہے جہاں کرائم سین سے شواہد اکٹھے کرنے سے لے کر تفتیش کے تمام پہلوؤں تک ہر کام ٹیکنالوجی کے ذریعے کیا جا رہا ہے۔ پنجاب فورینسک سائنس ایجنسی میں 14 شعبے ہیں۔ یہاں جرائم میں استعمال ہونے والے اسلحے کی شناخت سے لے کر فنگر پرنٹس، جعلی دستخط، گاڑی چوری، قتل اور دہشت گردی سمیت ہر طرح کے کیسز کو جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے حل کیا جا رہا ہے۔ لیب کے ڈائریکٹر جنرل اشرف طاہر پاکستانی نژاد امریکی ہیں اور اس شعبے میں 36 برس کا تجربہ رکھتے ہیں۔ وہ اس لیبوریٹری کی کارکردگی کے بارے میں کہتے ہیں،
سو فار ودن 1.5 ایئر ہم نے کوئی 90,000 کیس ریسیو کیا ہے، اس میں سے مور دین 80,000 کیسز رپورٹس ہیو بین ایشوڈ۔ ہم کسی چیز کا پریشر نہیں لیتے، جو صحیح چیز ہے ہمارا کام ہے ٹو ٹیل دا ٹروتھ، فائنڈ دا فیکٹس اینڈ ٹیل دا ٹروتھ دا وے اٹ از۔
ملک بھر سے ہزاروں مقدمات کی تفتیش کے لیے ڈی این اے کے نمونے یہیں بھجوائے جاتے ہیں۔ پنجاب فورینسک سائنس لیبوریٹری کی مدد سے دہشت گردی کے درجنوں مشہور واقعات میں ملوث افراد کا پتہ بھی لگایا جا چکا ہے۔ شمائلہ جعفری، بی بی سی، لاہور۔
ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com کی شہ سرخی اس وقت کہہ رہی ہے کہ جمہوریت کی راہ میں حائل تمام رکاوٹوں سے لڑیں گے۔ یہ بیان ہے نواز شریف کا، اور اس کے بالکل بائیں جانب عمران خان کا کہنا ہے کہ مجھے ڈپٹی وزیر اعظم بنانے کی پیشکش کی گئی۔ لیکن میری توجہ اس وقت ہمارے تازہ ترین فیچر پر ہے جس کا تعلق جماعت الاحرار سے ہے۔ اس کی تفصیل آپ نے منگل کے سربین میں سنی تھی۔ آج ہم نے اس خبر پر صحافی حسین عبداللہ کا تجزیہ شائع کیا ہے جو اس وقت بہت پڑھا جا رہا ہے۔ اس کا عنوان ہے پاکستان میں نیا جہادی بھنور، موقع ملے تو ضرور پڑھیے گا۔ اور اب اس جنت نظیر وادی کا ذکر۔ پاکستان کے شمال میں برف پوش پہاڑوں میں واقع بلتستان ایک ایسا حسین و جمیل خطہ ہے جو اپنی تمام تر خوبصورتی اور دل کو محصور کر دینے والے مناظر کے باوجود نظر انداز اور لوگوں کی نگاہوں سے پوشیدہ ہے۔ وسیع و عریض بلتستان کی سرحدیں چین اور کشمیر تک پھیلی ہوئی ہیں۔ ایک زمانہ تھا جب یہ غیر ملکی سیاحوں کا مرکز نگاہ تھا، مگر وہ دن اب نہیں رہے۔ ایسا کیوں ہوا؟ یہ جاننے کے لیے ہمارے ساتھی شاذیب جیلانی حال ہی میں بلتستان دیکھنے گئے اور وہاں ایک ایسے پرعزم شخص سے ملے جو بلتستان کو ایک بار پھر دنیا بھر کے سیاحوں کی منزل بنانے کے لیے کوشاں رہتا ہے۔
بلتستان کے نامور کوہ پیما حسن ستپارہ سکردو بازار میں اپنی چھوٹی سی دکان پر روزانہ کی طرح آج بھی سیاحوں اور گاہکوں کی راہ تک رہے ہیں۔
میں فرسٹ پاکستانی ہوں سر، پاکستان کے اندر 8,000 سارا پیک میں نے سر کیا، وہ انکلوڈ ایوریج بھی کیا۔ 99 پہ میں نے فیصلہ کیا کہ جو میرا پاس جو جمع پہنچی آئے تھی تو وہ میں نے ہائکنگ کا سامان ماؤنٹیننگ سامان جو لگا کے جو ہے میں نے اس دکان کو کرائے میں ہائر کر کے جو ہے میں ابھی اب تک یہ دکان چلا رہا ہوں. اس زمانے پہ فارن ٹورسٹ بہت آتا تھا تو ہمارا بہت بڑا اچھا خاصا بزنس ہوتا تھا. تو ابھی 9/11 کے بعد جو ہے ہمارا یہاں پہ بم بلاسٹ دہشت گردی کی وجہ سے ٹورسٹ نہ ہونے کے برابر ہے.
کاروبار زیادہ نہ ہونے کی وجہ سے حسن سرپارہ گرمیوں کے مہینوں میں پارٹ ٹائم ٹور گائیڈ کے طور پر بھی کام کرتے ہیں. بلتستان کے حسین نظارے دکھانے کے لیے وہ ہمیں اسکردو سے 20 منٹ دور شنگریلا کے تفریحی مقام پر لے گئے, کشتی کی سیر کرائی اور بتایا کہ اس خطے کی خوبصورتی دیکھنے کے لیے دنیا میں دور دور سے لوگ یہاں آتے تھے.
اتنا بڑا خوبصورت علاقہ ہے یہ شنگریلا جیسا ایریا ہے, وہاں پہ سب پر لیک جیسا ہے. اللہ نے یہ نعمتیں دیے ہیں ہمیں, یہاں پہ اور کوئی ہنر نہ کوئی کارخانہ نہ کوئی فیکٹریاں یا ایسا کوئی یہاں پہ روزگار کچھ بھی نہیں ہے. اگر فارنر نہ ہونا سر تو ہمارے لیے گھر کا چولہا جلانا, ہمارا یہ سارے بزنس سارے ٹھپ ہے نہ ہونے کے برابر ہے.
بلتستان میں سیاحت کے فروغ میں شاید ایک بڑی رکاوٹ یہاں پہنچنا ہے. اسلام آباد سے اسکردو کی پرواز شاز و نادر ہی وقت پر چلتی ہے اور کئی کئی روز لوگ جہاں ہوتے ہیں پھنس کر رہ جاتے ہیں, جبکہ روڈ کے ذریعے اسلام آباد سے اسکردو کا سفر ہر ایک کے بس کی بات نہیں, کیونکہ یہ راستہ لمبا, خطرناک, خراب اور تھکا دینے والا ہے. شاید یہی وجہ ہے کہ غیر ملکی سیاح تو اپنی جگہ, اکثر پاکستانی سیاح بھی خواہش کے باوجود یہاں تک پہنچ نہیں پاتے. لیکن حسن سپارہ کہتے ہیں کہ ایڈونچر کے شوقین لوگ کسی نہ کسی طرح یہاں تک آ ہی جاتے ہیں.
میرا گاؤں کے قریب دیسائی پلوتو ہے, وہاں پہ ہزار قسم پھول بھی کھلتا ہے. اتنا بڑا حسین خوبصورت جگہ ہے, اتنا بڑا وسیع جگہ ہے, وہاں پہ 4000 سے اوپر میٹر پہ وہ پایا جاتا ہے. کاروبار اچھا تھا تو اس ٹائم پہ جو ہے میں نے 18 سے 20 گروپ لے کے جاتا تھا, وہاں پہ لے جا کے میں کیمپ پلیس اور پاسز دکھاتا تھا ان کو, میں ٹریننگ سکھاتا تھا کلائمبنگ کا. تو وہاں پہ ہم نے کافی جو ہے انیملس ہم ان کو دکھاتا تھا, اس میں مرمر تھے, بیئر تھے, آئیویکس تھے, یہ سارا ہم ان کو دکھاتا تھا.
دیوسائے پلیٹو اسکردو سے 2 گھنٹے کی مسافت پر واقع ہے. اس جگہ کا شمار دنیا کے دوسرے سب سے اونچے پلیٹو میں ہوتا ہے.
اس جگہ کا جو ہے سر اتنا ہزار کلر سے اوپر جو ہے پھول کھلتا ہے, یہاں پہ اتنا ہزار قسم کا گھاس ہے. تو ابھی ہمارے لیے تو پتہ نہیں, فارنر جو ہے یہاں کا وہ لوگ ریسرچ کرتا ہے یہاں پہ آ کے, ان کا جڑی بوٹی جو ہے یہاں سے لے کر جاتا ہے. یہاں پہ ونٹر میں کم از کم 25 سے 30 میٹر جو برف پڑ جاتا ہے. یہاں پہ دیسائی پلوتو میں جو بالکل سکون ہے, امن ہے, کسی چیز کا خطرہ نہیں ہے یہاں پہ. تو لوگ یہاں آنے کے بعد جو ہے سر اتنا دل خوش ہوتا ہے ان کا, نیچے سٹی کے طرف جانے کا دل ہی نہیں کر رہا ہے. یہ گرین جگہ دیکھے سمجھو کہ یہ ایک چھوٹا سا ایک جنت ہے.
حسن سدپارہ پاکستان کے قومی ہیرو ہیں, وہ بلتستان میں سیاحت کے فروغ کے لیے کوشاں ہیں, لیکن اس مقصد میں انہیں سرکار سے سخت شکایت ہے. وہ کہتے ہیں کہ ان کے لیے بڑے بڑے پہاڑ سر کرنا اتنا مشکل نہیں تھا جتنا پاکستان کی حکومتوں سے کوئی کام کروانا.
گورنمنٹ نے کیے ہوئے وعدے وہ سر کرنا مجھے اتنا باری ہو گیا, ایوریسٹ سے بھی تگنا مجھے بلند مجھے وہ باری ہو گیا سر. تو اب پہ گورنمنٹ نے ایسا وعدے کیا اپنا سیاست چمکانے کے لیے, اعلانے کیے کر کے جو ہے آج لا کے جو ہے زمین پہ چھوڑا سر. آج تک کسی نے پوچھا نہیں ہے کہ یہ کون ہے.
لیکن حسن سدپارہ کہتے ہیں کہ وہ ہمت ہارنے والوں میں سے نہیں, حکومت چاہے سوتی ہی رہے, بلتستان کے لیے وہ اپنی کوششیں جاری رکھیں گے. شہزیب جلانی, بی بی سی نیوز, اسکردو, بلتستان.
حسن سدپارہ ہمت ہارنے والوں میں سے نہیں ہے, اور ایک اور خاتون بھی اس دنیا میں ایسی ہیں جو ہمت ہارنے والوں میں سے نہیں ہے. ان پر ایک فیچر ہمارے ساتھی سہیل علیم نے لکھا ہے, ایک لائن میں اس میں سے پڑھ کے آپ کو سناتا ہوں. نام ان کا آئی وی سنگھ ہے اور وہ کہہ رہی ہیں, ہاں میں نے دوبارہ شادی کرنے کے بارے میں سوچا ضرور تھا, لیکن میری ایک شرط تھی کہ میری زندگی میں جو بھی دوسرا شخص آئے اسے آنند کو بھی قبول کرنا ہوگا. مغربی اتر پردیش کے شہر میرٹھ کی خاتون آئی وی سنگھ اپنے خاوند آنند کی موجودگی میں دوسرے شوہر کی بات کیوں کر رہی ہیں؟ دل دہلا دینے والی یہ پریم کہانی ہمارے دلی کے نامہ نگار سہیل حلیم کی تحریر ہے, اور ان کا کہنا ہے کہ یہ ایک ایسی انوکھی داستان ہے, محبت کی ایک ایسی انوکھی داستان جو آپ کو زندگی اور موت دونوں کے بارے میں سوچنے پر مجبور کر دے. موقع ملے تو ضرور پڑھیے گا. آج کا سیر بین ختم ہوا. ایڈیٹر تھیں عمبر خیری, پروڈیوسر مہپارا صفدر، میرے اسٹوڈیو مینیجر جہاں لندن میں اسٹوئرٹ ویلی، اور اسلام آباد میں اسرار الحق. لندن سے ہماری پوری ٹیم سمیت مجھے اجازت، اور آخر میں خاص خاص خبروں کا خلاصہ اسلام آباد سے پیش کیا جائے گا. ہماری جانب سے شب بخیر.
رواں ہفتے پاکستان اور بھارت کے خارجہ سیکرٹریز کی ملاقات ہونی تھی، جو پاکستانی سفیر سے کشمیری رہنماؤں کی ملاقات کے بعد منسوخ کر دی گئی. تجزیہ کار صورتحال کو پاکستان کے لیے نئی بھارتی حکومت کے سخت فیصلوں کا اشارہ قرار دے رہے ہیں. امریکہ کے محکمہ خزانہ نے پاکستان کے شہر لاہور کے محمد اقبال اور اسما منی چینجرز کو غیر قانونی تنظیم لشکر طیبہ کی مالی اور تکنیکی مدد کرنے کے الزام میں خصوصی طور پر نامزد عالمی دہشت گرد قرار دیا ہے. اقوام متحدہ کی تازہ رپورٹ کہتی ہے کہ شامی حکومت نے 8 مختلف مواقعوں پر کیمیائی ہتھیار استعمال کیے، اور دولت اسلامیہ نے سرعام قتل کیے جسے بچوں نے بھی دیکھا. عالمی مالیاتی فنڈ کی سربراہ کرسٹین لگارڈ کو فرانس میں 400 ملین یوروز کی بدعنوانی کے معاملے میں تحقیقات کا سامنا ہے. اور نائجیریا کی حکومت نے اسکولوں کو ہدایت جاری کی ہے کہ وہ ایبولا کے خطرے کے پیش نظر تعلیمی سال 6 ہفتوں بعد شروع کریں.